لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ادھر آگے آ جائیں, اس طرف آ جائیں, اس طرف. ایسے بیٹھے گا کہ یہ نہیں چھپے. آگے وہ ابھی کافی دور ہے.
میرے پیر و مرشد, میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دام برکاتہم العالیہ, حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس ہجرت کے حکم میں کئی راز ہیں. فرمایا ایک تو اس میں راز یہ ہے کہ جس وقت ہجرت کے لیے پہلا قدم اٹھا تو اللہ تعالی نے اس حکم کے ذریعے سے وطن پرستی کے بت گرا دیے. سبحان اللہ. آئیے آئیے, یہ ٹیک والی ٹیم ہے. ہاں پھر تو ٹھیک ہے. ارے اتنی دور بیٹھیں گے یونس بھائی, مزہ نہیں آئے گا. قریب ہے نا, بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ادھر. اچھا اچھا, یہ پوری ٹیم ساتھ ہے نا, ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ ہجرت کا قدم اٹھتے ہی وطن پرستی کے بت گر گئے, کہ اللہ تعالی اور ان کا حکم اتنا پیارا ہے اور اس حکم کی تعمیل کے لیے وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہجرت کے پہلے قدم سے ہی. اور ادھر آگے جگہ ہے نا, آگے آتے جائیں تو پھر پیچھے آنے والوں کو راحت ہو جائے گی. تو ہجرت کا پہلا قدم اٹھتے ہی وطن پرستی کے بت گر گئے. ان کو کہتے ہیں ایکو بند کر دیں. کہ اللہ تعالی کے نام پر وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے معلومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار خیش بیگانہ از خدا باشد ہزار اپنا ہے لیکن وہ اللہ کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اور فدا یک تنے جا کہ آشنا باشد، اور اس جان پر میں فدا ہوں جو ہمارے قوم کا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے علاقے کا اور ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہے، وہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا نا، انہ لیس من اہلک، رب ابنی ان من اہلی، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ وہ تمہارا گھر والا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ہمارا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہے؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہجرت کا ایک سبق تو یہ ہوا کہ وطن پرستی کے بت گرا دیے. لہذا میرے شیخ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ جب بیٹے کو باپ سے محبت ہوگی تو اس کو اپنے بھائیوں سے بھی محبت ہوگی، اور جب بیٹا باپ کی محبت نہیں کرے گا تو بھائیوں سے بھی محبت نہیں کرے گا. لہذا اسی طریقے سے جب بندے کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوگی، اور جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بندوں سے بھی محبت نہیں ہوگی. لہذا یہی وہ راز ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان بھی تقسیم ہے، چونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے. اگر اللہ پر نظر ہو، لہذا آپ دیکھیے دینی اجتماعات جو ہوتے ہیں یا دینی پر جو جمع ہوا جاتا ہے، جیسے عمرہ ہی ہے آج کل، حج کے زمانے میں کتنے حاجی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹکر بھی لگ جاتی ہے، کوئی ٹھوکر، کبھی کوئی فوراً معافی مانگتے ہیں، اور کیسا، کیونکہ سارے عالم کے عاشق جمع ہے نا اللہ کے نام پر. چونکہ اللہ کے نام پر جمع ہے اس لیے اگر کسی سے کوئی بات ناگواری کی پیش بھی آتی ہے یا اس کو، تو فوراً ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام پر جمع ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہجرت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس وہ بھی مکہ شریف میں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں پھر عاشق کے کیسے، عاشق کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے، کعبہ شریف کو جاتا تو روزہ مبارک یاد آتا، اور روزہ میں حاضری دیتا تو کعبہ شریف یاد آتا، تو دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے دل کو دو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا. لہذا جب مکہ شریف میں رہے کعبے پر فدا ہو جائے، اور اس کے بعد جب مدینہ شریف کو چلے، بسد شوق، بسد احترام، اکرام اور ادب، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کے ساتھ، تو پھر روزہ مبارک پر فدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روزے پر اور آپ کی زیارت و حاضری پر فدا ہو جائے. اور فرمائے کہ ایک راز ہجرت کا اور ہے، ادھر آگے آ جائیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. ادھر والے حضرات تھوڑا سا اگر اور اس طرف آ جائیں تو پیچھے لوگوں کو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. اور فرمائے ایک راز ہجرت کا وہ عجیب، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، فرمائے کہ دیکھو کعبہ شریف کا ثواب 1,00,000 کا ہے، اور مدینہ شریف کا ثواب 50,000 کا، اور وفی روایت 10,000 کا ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق. اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کوئی صحابی مکہ شریف میں یہ کہہ کر نہیں ٹھہرے کہ وہاں کا ثواب تو 50,000 کا اور یہاں کا ثواب 1,00,000 کا، ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، ثواب میں کمی ہو رہی ہے. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ بنیے کا مذہب نہیں ہے، کمپیوٹرائز نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر جان دینے کا. کہ ثواب تو کم ہو گیا، لیکن اگر کوئی صحابی وہاں ٹھہرتے جبکہ حکم تھا سب کو جانے کا، ان اللہ نہ ملتا. اس لیے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس صحابہ کا جو یہ ذوق تھا، یہ ذوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا ہوا. اور حقیقت میں آج کل اسی ذوق کی کمی ہے. ہمیں ذوق عبادت تو ہے، عبادت کا ہم ذوق رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. ایسے دیکھیے رمضان شریف کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور شب برات کو نئے کپڑے پہن کر مسجد میں بھی جاتے ہیں. ذوق عبادت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ذوق فداکاری. عبادت کرنے والے ہم، ہماری عبادت بزنس والی عبادت ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ میاں سے ہمیں یہ چاہیے، ہم پکے تاجر، ہماری عبادت تاجرانہ ہے، عاشقانہ نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں 15 شعبان آتی ہے، گزر ہوا میرا گلشن اقبال کی مارکیٹ کے پاس سے، چونکہ میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا، جب رستے میں تھا تو دیکھا پوری مارکیٹ بند، اور تمام لوگ مسجد میں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. پھر وہاں اللہ میاں سے ہم بزنس کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے آپ نے ہماری زندگی بڑھانی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے تمام مصیبتوں سے چھٹی دلانی ہے، اور 2 رکعت پڑھیں گے کیا تیسرا بھائی، رزق میں برکت، رزق بڑھانے نا رزق، اور زندگی بڑھانی ہے، اور تیسرا مصیبت، اور صحیح ہے نا، یہ ہمارا پھر بزنس ہوتا ہے. اس دن ہم یہ بزنس کرتے ہیں، دوڑ دوڑ دو. آپ کہیں گے لو صاحب یہ کیا بات ہے، یہ تو عبادت کر رہے ہیں. تو اگر عبادت کا ذوق ہوتا میرے دوستو، تو پھر جو میں اگلی بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر عبادت کا ذوق ہوتا اگلے ہی دن گزر ہوا اسی بازار سے، اپنے شیخ کے پاس میں حاضری کو جا رہا تھا، اگلے ہی روز اسی بازار سے گزر ہوا، مغرب سے پہلے کی بات ہے، پوری بازار کھلا ہوا تھا. تو ہمارا عبادت سے ذوق، ہمارا جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذوق عابدانہ یا عاشقانہ نہیں ہے، بلکہ تاجرانہ ہے، بزنس ہے پورا. کہ یہ کام کریں فلاں چیز اتنا نفع، اس میں اتنا نفع، پورے کیلکولیشن کرتے ہیں. لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زکات غیر رمضان میں ان پر فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں دیتے، بزنس کی وجہ سے. اور اچھا ہے، خیر یہ بزنس بھی اچھا ہے کہ ثواب اور نیکی کمانے کی چیز ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں اسلام تو نام ہے اللہ تعالی پر جان قربان کرنے کا، عبادت ہو عاشقانہ. لذا کتنے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، یا کہ ایک مرتبہ حج کے سفر کو جانے لگے تھے تو دیکھا کہ ان کا ایک پڑوسی جو ہے وہ مردار کھا رہا ہے، حالات معلوم کیے تو پتا چلا کہ اس کے گھر کی حالت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے، اضطراری حالت کی وجہ سے وہ مردار کھا رہا تھا. آپ نے اپنا وہ مال جو حج کو تھا وہ سب ان بزرگ نے اس پڑوسی کے حوالے کر دیا. کسی نے خواب میں دیکھا بعد میں تو پتا یہ چلا کہ جتنے حاجی ہیں ان کا حج ان کی وجہ سے قبول ہوا، حالانکہ یہ حج کو نہیں گئے، مال تھا. لیکن پتا یہ چلا کہ ایک ذوق ہے، یہ چیز اس ذوق کی کمی ہے. میرے مرشد دعوت برکاتم نے اسی کو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر جان دینا. یہ دیکھیں ہم عبادت کا جب معاملہ آتا ہے تو عبادت میں تو ہم پیش ہیں، لیکن جب گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے تو بھائی وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. جہاں نماز، روزہ، زکات، نیک کام کرنا اللہ کا حکم ہے، وہیں گناہ سے بچنا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ عبادت جو مزیدار حکم ہے اس مزیدار حکم پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے وہاں ختم. لہذا ہمارا ایک ذوق یہ بھی ہے، یعنی ہماری تجارت کا ایک کام کہ رمضان شریف میں ہم داڑھی رکھیں گے. اب اس میں تجارت یہ کہ بھائی رمضان شریف میں داڑھی رکھ لے تاکہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، قرآن سب قبول ہو جائے. رمضان جب ایک مرتبہ قبول ہو گئی پھر رمضان چلے جائے گا، پھر اپنا کام کریں گے. وہ دیکھیے آ گئے امام صاحب، وہ دیکھیے آ گئے نا، ان کو آگے بلوا لیں. آئیے مولانا آگے آ جائیں، اور بھی دوسرے حضرات ہیں، دیکھو علماء حضرات کو آگے بھیج دو. حاجی صاحب بتا رہے تھے آپ کی کچھ طبیعت ناساز ہے، لیکن آپ تو باساز ہیں ماشاء اللہ. یعنی لگتا ہے کہ طبیعت کے ساتھ کچھ ساز باز ہو گئی. آگے ہو جائیں، آگے آگے کو آ جائیں. آگے تو میرے پیارے دوستوں پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر ہمارا ذوق جو ہے اس کو اعلیٰ ذوق نہیں کہا جائے گا. میرے مرشد دعوت برکاتم کا ایک شعر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے. حضرت والا برطانیہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک انگریز گاڑی میں بیٹھا اور اس کی پیسنجر یعنی فرنٹ برابر والی سیٹ پر وہ کتا. وہ انگریز گاڑی رکی تو دیکھا اس نے لالی پاپ نکالی اور وہ اس کتے کے منہ میں ڈالی، پھر اسی لالی پاپ کو اپنے منہ میں ڈالا، پھر کتے کے منہ میں ڈالا. عالم تو حضرت کا، اس وقت حضرت کا شعر ہے، فرمایا کہ کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق کلاب ہے. کلاب مانے کتے. کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق کلاب ہے، کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. تو دیکھیں ایک ذوق یہ بھی ہے. اب یہی انگریز کتے کی خدمت کرے گا، اب اس کا ذوق دیکھیے، کتے کی خدمت کرے گا لیکن اپنے ماں باپ کی کبھی خدمت نہیں کرے گا. ذوق یہ بھی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے بد ذوقی، ایک ہوتی ہے بے ذوقی، اور ایک ہوتی ہے اعلی ذوقی. بات ہو رہی ہے ذوق کی. آئیے آگے آ جائیے آگے. اے میاں پیچھے ہٹو، آپ آگے ہو گئے. آئیے وعلیکم السلام. آئیے آئیے اس طرف، ادھر بیٹھے. ارے دیکھو بھائی ٹانگ نہیں اڑاؤ بھائی، تو بات یہ نہیں ہے کہ انگریز کو ذوق نہیں ہے یا مسلمانوں کو جو جیسے میں نے ذکر کیا عبادت اور رمضان شریف سے متعلق ذوق نہیں ہے. میں جو مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنا ذوق وہ ہے خوش ذوقی کا، کہ ذوق تو ہو، نہ بد ذوقی ہو نہ بے ذوقی ہو بلکہ اعلیٰ ذوقی ہو، جیسا کہ صحابہ کا ذوق تھا کہ ہجرت کا جب حکم ہوا اس ہجرت کے حکم پر کعبہ شریف کا ثواب 1,00,000 کا تھا اور مدینہ شریف کا ثواب 50,000 اور وفی روایت 10,000 کا، لیکن صحابہ کا ذوق یہ تھا کہ تمام کے تمام صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے جمے جمائے کاروبار کو چھوڑا. میرے مرشد فرماتے کہ اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ ذوق ہے. اب انگریز کا ذوق دیکھیے، ذوق اس کو بھی ہے. اب وہ ذوق کیا، جب وہ استنجا کرتا ہے تو استنجا کرنے کے بعد وہ فلش نہیں کرے گا واش روم کے اندر، وہ لیٹرین میں فلش نہیں کرے گا، وہ پانی کی جو ہم تو دھڑ دھڑ بہاتے ہیں نا وہ فلش نہیں کرے گا، بلکہ وہ پورا بچا کے رکھتا ہے. اور اس کے بعد جب 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو دن میں صرف 1 مرتبہ فلش کرتا ہے. وہ یہ اس کا ذوق ہے. اور جب استنجا کرے گا تو استنجا کرنے میں وہ پانی نہیں استعمال کرے گا بلکہ ٹشو پیپر استعمال کرے گا، اور ٹشو پیپر سے تو وہ صفائی ہوتی نہیں ہے. پھر نتیجہ، اور پھر اس کا ایک ذوق اور بھی ہے کہ وہ باتھ ٹب میں لیٹتا ہے، بڑا سا وہ جو ٹب ہوتا ہے نا اس میں لیٹتا ہے، پانی بھرے گا اس میں لیٹے گا. اب پانی جو ہے، اب ظاہر بات ہے اس نے جو استنجا کیا اس کی صفائی نہیں ہوئی. یعنی انگریز کا ذوق ملاحظہ فرمائیے، اب اس نے جو استنجا کیا اس کی صفائی نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہے کہ پانی اس کے اس نجاست کے مقام سے بھی گزر رہا ہے. اب ادھر پانی سولوٹ کا کام کرتا ہے اور اس انگریز کو سلوٹ مارتا ہے، اور وہ جو نجاست والی چیز ہے وہ سالوینٹ کا کام کرتی ہے. بھائی صاحب کچھ کیمسٹری یاد آ رہی ہے نا. نتیجہ یہ ہوا کہ کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے سولوٹ پلس سالوینٹ از اکول ٹو سولوشن. صحیح ہے نا جناب؟ جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے سولوٹ پلس سالوینٹ از اکول ٹو سولوشن. لہذا پانی اور وہ نجاست وہ مل کر ایک نیا سولوشن اور محلول تیار ہو گیا. پانی حل کرنے والی چیز اور وہ اس کی نجاست حل ہونے والی چیز، ایک سولوشن تیار ہوا. اب وہی نجاست والا پانی آنکھ میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، کان میں جا رہا ہے. اس کے بعد وہ پرفیوم چھڑک کر باہر آ گئے، لیکن یہ ان کا ذوق ہے. اب مارومی رحمت اللہ علیہ، اب ان اللہ والوں کا ذوق دیکھیے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کجا بینی خون پر خاک کہا. ساری دنیا والوں سے فرما رہے کہ اے دنیا والوں، پوری دنیا میں، پورے عالم میں خاک کہا، یعنی پورے عالم میں کہیں بھی اگر تم خون پڑا ہوا دیکھنا تو بس یقین بھی تھا کہ آس چشمے ماں، بس تم یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں رویا ہوگا. یہ ہے مار رومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس وقت ایمان لے کر آئے، تقریباً 40,000 درہم کے قریب ان کے پاس رقم تھی جو اس زمانے کے حساب سے کروڑوں روپے بنتی ہے، اور مکے کے رئیسوں میں اور تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک زمانہ ان پر ایسا آیا کہ کپڑے میں، یہ جو مکے کے رئیس اور تاجر، کپڑے میں پیون اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. کیونکہ سارا مال اللہ کے رستے میں انہوں نے فدا کر دیا. یہ ان کا ذوق تھا. اس ذوق کا انعام دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جبرائیل نہیں جانتے، یہ تو ابو بکر ہے. کہا ان کا کیا حال ہو گیا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کا یہ حال کر دیا. فرمایا کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا. اللہ تعالی نے سلام فرمایا ہے. اب ان کے اس ذوق پر ان کی قسمت دیکھیے. ایک ہوتا ذوق عبادت، جو جس کو میں نے کہا تھا ذوق تاجرانہ، اور ایک وہ ذوق ہے کہ نہیں، جہاں اللہ تعالی کی رضا اور خوشی آئی نظر آئی وہاں خرچ کیا بے دریغ. نتیجہ یہ انعام کے سلام مل رہا ہے. اور کہا پوچھو میرے اس بندے سے جا کر کیا وہ اس حال میں بھی ہم سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت جاری ہوگی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، کہ میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں. تو دیکھیں یہ ذوق ہے. لہذا صحابہ کے اس ذوق پر ان کو انعام کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا. اور انعام کے ساتھ وہ مقام ملا کہ آج قرآن پاک موجود ہے، حافظ قرآن اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، سناتا ہے، بخاری شریف اور دوسری احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں احادیث مبارکہ موجود ہے. اور ایک مسلمان کے گھر میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، دیکھتا ہے، سب کرتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، اس ذوق کے باوجود کیا وہ مقام صحابیت حاصل کر سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ ان کی اعلی ذوقی تھی. اور اس اعلی ذوقی کی وجہ یہ تھی کہ ذوق ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اہل ذوق کی صحبت سے. لہذا آپ جس ذوق والے کے ساتھ رہیں ویسا ذوق بن جائے گا. سنار سے دوستی کر لیں تو آپ میں بھی نزاکت آ جائے گی. کسائی سے، لوہار سے دوستی کر لیں تو لٹھ مارتے پھریں گے ہر ایک کو. اثر ہوتا ہے. البتہ ایک بات میرے مرشد نے فرمائی کہ پہاڑی علاقے لوگوں کے بارے میں حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت پتھر کا ہے، میں سنگ دل ہوں اور مجھے رونا نہیں آتا. تو میرے مرشد دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ تم دلیل نہیں دے سکتے کہ میں پتھر دل ہوں تو اس لیے مجھے رونا نہیں آتا، یہ دلیل نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت نے ایک شعر فرمایا کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ لیکن پتہ یہ چلا رونے کے لیے بھی ذوق چاہیے رونے والوں کا. لہذا ایک عالم کعبہ شریف میں، میرے مرشد آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف جائیے تو پیچھے آنے والوں کو سہولت ہو جائے گی. ایک عالم نے کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں میرے شیخ سے عرض کیا، حضرت بہت دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، رونا نہیں آ رہا، کوئی ترکیب آپ فرما دیجئے. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک کام کریں کہ آپ ملتزم پر چلے جائیں. انہوں نے کہا حضرت وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس آپ وہاں چلے جائیں. انہوں نے کہا اچھا، بہت اچھا. اگلے روز ملاقات ہوئی تو مسکرا رہے تھے اور بہت خوش تھے، اور حضرت کا جزاک اللہ کہنے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کس بات کا؟ کہا حضرت وہ آپ کی ترکیب پر آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ. جب میں گیا تو وہاں عجیب منظر یہ کہ جب میں وہاں گیا تو دیکھا ہر آدمی رو رہا ہے، بس رونا ہے. ان کا رونے کو سن کر مجھے بھی خود بخود رونا آیا، اور اتنا رویا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین، کہ رونا تو ہو لیکن موسلادار بارش کی طرح رونا ہو، کہ پتہ ہی چلا کہ عاشق کا ذوق یہ ہے کہ رونا تو ہو لیکن ایسا ہو کہ موسلادار بارش کی طرح، گویا کہ اشک بار ہو لیکن وہ اشک باری ایک دو آنسو کی نہ ہو، کیونکہ تھوڑا رونے سے عاشق کا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے شہر جونپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس مشاعرے کے اندر ایک مصرع دیا گیا، مصرع طرح کے طور پر، اس کے اندر مصرع لگا کر شعر مکمل کرنا تھا. اور وہ مصرع یہ تھا کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. حضرت فرماتے ہیں کہ شاعر آئے، مصرع پر مصرع لگایا لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی پھڑکا نہیں. فرمایا کہ ایک نوجوان، وہ نوجوان آیا، اس نے مصرع لگا کر جب شعر کو مکمل کیا تو مصرع اتنا زبردست تھا کہ اس نوجوان کو نظر لگ گئی اور تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں مصرع کیسا ہوگا؟ تب حضرت نے پھر فرمایا وہ مصرع یہ تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بھادے ادھر مجھے. یعنی اللہ کی محبت میں اتنا روئے، اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ جو ہم گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور تھے، اپنی اس اشک باری اور بے قراری اور آہوزاری کی وجہ سے انہی آنسوؤں میں بہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاری نصیب ہو جائے. یہ ذوق ہے. اور میرے پیارے دوستو، قاعدہ یہ ہے کہ ذوق بنتا ہے ذوق والوں کی صحبت سے. ہر آدمی جس کے ساتھ رہے گا اس کے اندر ویسے ہی ذوق پیدا ہو جائے گا. لہذا کچھ دن اگر میمن اور گجراتی سے دوستی کر لے تو انشاءاللہ سموسے اور پاپڑ کا ذوق پیدا ہو جائے گا. صحیح نا بھائی؟ جو ذوق کی چیز ہے، سب کچھ ہو، بریانی ہو، مزیدار ڈش ہو، لیکن سموسہ اور پاپڑ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آئے گا. بات کیا ہوتی، کیا کر رہا تھا میں؟ یہی بات کہ ذوق پیدا ہو جائے. اور میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی کی عبادت کا ذوق ایسا نہ ہو ہمارا جو کہ حقیقت میں جس کو بد ذوقی یا بے ذوقی کہیں گے، چلو بد ذوقی نہ بولے، بے ذوقی. کیا کہ رمضان شریف میں عبادت گزار بن گئے، رمضان شریف گیا ہماری عبادت بھی گئی، یا ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، یہ ذوق مزیدار نہیں ہے. ایسا ہو کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری، کہ میرے مرشد دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اولیاء صدیقین کا وہ مقام کہ جس کے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اس مقام کی نشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو وہ اللہ پر فدا کرے اور ایک لمحہ اور ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے. یہ بھی ایک ذوق ہے، اور اس ذوق کو ذوق ولایت صدیقیت کہا جاتا ہے. ذوق ولایت صدیقیت کہ یہ ذوق ہے کہ میری ایک نظر خراب نہ ہو، یعنی ایسا ذوق پیدا ہو جائے کہ نظر پر نظر رہے. سبحان اللہ، یہ جملہ حضرت کا ہے. کیسا؟ نظر پر نظر رہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی نظر پر یہ نظر ہو کہ میری نظر کہاں اٹھ رہی ہے. اس کا نام ہے نظر پر نظر، کہ میری نظر کہاں اٹھ رہی ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. ابھی تو ہمارے اندر یہ احساس بندگی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، پکڑ کیا رہے ہیں، چل کیا رہے ہیں. یہ احساس بندگی نہیں ہمارے اندر. ہماری عبادت تاجرانہ قسم کی ہے کہ اللہ میاں روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور کچھ زکات، کچھ صدقات وغیرہ بھی دیں گے. اس کے بدلے میں اللہ میاں ایک تو آپ نے ہماری تجارت بڑھانی ہے. اب آپ دیکھیے، ہمارا بزرگوں سے ایک تعلق رکھتے ہیں، یعنی بزرگوں سے تعلق میں بھی ایک ذوق ملاحظہ فرمائیے. بزرگوں سے تعلق ہے کہ حضرت جی ہمارے گھر آ جاؤ. کیوں آ جاؤ بھائی؟ برکت ہو جائے گی. گویا کہ ہم دو روٹی دو نوالے کھلا کر ان کو کھلائیں گے, ہم دو نوالے اس کے بدلے میں برکت لینی ہے ان سے. یہ اب گویا کہ تاجرانہ وہ ہو رہا ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو حضرت پہلے شرط ہوتی تھی اجازت لو ہدیے کی, تو حضرت پیش کر کے اگر کوئی دعا کے لیے کہتے تھے تو حضرت ہدیہ واپس کر دیتے. فرمایا اگر آپ کو دعا کرانی ہے تو اس کے لیے رشوت دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کے لیے ویسے دعا نہیں کریں گے. اس لیے میرے مرشد دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں, بعض لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ حضرت مہربانی کر کے ہمارے اپنے قدم ہمارے گھر میں رکھ دیجئے تاکہ گھر میں کچھ برکت ہو جائے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہم حرکت چھوڑتے نہیں ہیں, ہم حرکت چھوڑتے نہیں اور چاہتے ہیں گھر میں ان اللہ والوں کو بزرگوں کو بلا کر برکت ہو جائے. مثلا گھر میں ٹی وی موجود ہو, حرکت ہماری جاری. یعنی جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہمارے مکان کی بنیادوں کے اندر ہماری جماعت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں اور مزدوروں کی مزدوریاں بھی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک ذوق ہے نا کہ جماعت کی نمازیں مزدوروں کی مزدوریاں اس کی بنیادوں میں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں قرآن خوانی, اور قرآن خوانی کر کے گویا کہ اب یہ بزنس ہے کہ اب قرآن پاک پڑھا جائے گا, وہ تو جتنی حرکتیں ہیں نا وہ سب یہ برکتیں کھا جائے. تو میرے پیارے دوستوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, وظیفہ پڑھتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں تو رحمت کا ٹرک آ جاتا ہے, لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا ٹرک آیا ہوا ہوتا ہے, رحمت کا ٹرک جو ہے اس کو سائیڈ نہیں ملتی, رستہ نہیں ملتا اس غضب کے ٹرک کی وجہ سے. اس لیے توبہ کر کے پہلے غضب کے ٹرک کو ریورس کروائے, اس کو ہٹوائے, پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو دیکھا آپ کہ ہم بزنس کرتے ہیں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا اگر کوئی اس طرح سے کہے, حضرت ماں مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے, یہ فرماتے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے کہے کہ بھائی حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لگے لے چلیں تو برکت ہو جائے گی, تو حضرت ماں مسیح اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی مت جانا. اس کی یہ وجہ نہیں کہ برکت نہیں دینی, بلکہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ اقرار کر لیا کہ میں بھی صاحب برکت ہوں, میں بھی صاحب برکت ہوں, یعنی ایک دعویٰ ہو گیا کہ میں برکت والا ہوں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس دعوے کی نفی کی ہے, فرمایا مت جانا. ہاں محبت سے کہے تو سبحان اللہ. اور ایک بات ہے, اگر ہم کسی اللہ والے کو اور کسی بزرگ کو اپنے گھر پر بلا رہے ہیں اور وہ صاحب برکت ہے, وہ صاحب برکت ہے, جیسے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے کہ لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی مر ببلدتن, اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی اگر کسی علاقے سے گزر جائے, صرف گزر جائے, تو فرماتے ہیں لنا لا برکت مروری ہی تلک ہذ البلدۃ, اس بستی کے رہنے والے اس اللہ والے کی برکت سے محروم نہیں رہتے. تو اگر ایک آدمی واقعی صاحب برکت ہے تو اس سے یہ فرمائش تھوڑی کرنی پڑے گی کہ آپ آئیے تو برکت بھی ساتھ لے کر آئیے. کوئی اللہ والا آئے گا تو برکت چھوڑ کے تھوڑی آئے گا, وہ برکت ساتھ لگی ہوگی. تو میرے پیارے دوستو مختصر جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ عبادت کریں ہم ذوق کے ساتھ, لیکن وہ ذوق ہو اعلیٰ ذوق اور عاشقانہ ذوق ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف میں تو عبادت ہے, رمضان شریف میں تو نیک کام ہے, داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی ہے, لیکن رمضان شریف گیا ہماری سارا ذوق کو بھی رخصت کر کے لے گیا. اور رہی بات اس ذوق کو بنانے کے لیے, تو ذوق پیدا ہوتا ہے اہل ذوق کی صحبت سے. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے, اس کی عادات, اس کی طبیعت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے منتقل ہوئی. اور صحابہ سے وہ تابعین میں منتقل ہوئی اور یہی سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں اپنے شیخ کو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آہ من پروردائے آہ شمار. اے میرے شیخ, جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں میرے قلب کی جو آہ ہے یہ ایسی نہیں خضر و پودا نہیں ہے, بلکہ میری آہ نے آپ کی آہ سے پرورش پائی ہے اور تربیت پائی ہے. اور درد من پروردائے درد شمار, اور میرے درد نے آپ کے درد سے پرورش اور تربیت پائی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو, انسان جس ذوق والے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی ذوق اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. لہذا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں کہ جس کا اعلیٰ ذوق ہو کہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا, اللہ تعالیٰ کی دیدار و خوشی میں زندگی گزارنا, تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی صحبت کی برکت سے ہمارے ذوق کے اندر بھی سلامتی پیدا ہو جائے گی اور ہمارا ذوق بھی عاشقانہ ہو جائے گا اور ہماری زندگی کی ہر سانس وہ اللہ پر فدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گزارش کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اعلیٰ ذوقی اپنے کرم سے نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ, اس کو ہماری معافی کا ذریعہ بنا دیجئے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ رحمتوں کے حصول کا اور نزول کا ذریعہ بنا دیجئے. اور اے کریم مالک, اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے ذوق میں سلامتی پیدا فرما دیجئے, عاشقانہ ذوق عطا فرما دیجئے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت اور آپ کی فرما برداری, عبادت اور فرما برداری عشق و محبت اور ذوق کے ساتھ کریں. اے اللہ, اپنے کرم سے یا اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے, یا اللہ, اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے, اپنے جذب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, اپنے کرم کے صدقے میں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اور اے کریم مالک, اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے روزوں کو قبول فرما, عبادتوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ, جو آپ نے نیک کام کی توفیق عطا فرمائی, اپنے کرم سے اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے, اور ہماری نجات کا اور مغفرت کا اور یا اللہ تعالیٰ رحمتوں کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ, اس گھر میں بھی قرآن پاک پڑھا گیا, باپ بیٹے نے قرآن پاک پڑھا, یا اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجئے. اور ہم میں سے جن لوگوں کو قرآن پاک سننے کی اور تلاوتوں کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ اس کو بھی قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ, اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کے ذوق کو اپنی فرما برداری کے ذوق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ, ہماری زندگی کی گھڑیاں گزرتی جا رہی ہے, بال سفید ہوتے جا رہے ہیں, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے. یا اللہ, ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. دیجئے، یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے، اور ہمیں اس ظلم سے باز فرما کہ ہم تو اپنی جان پر رحم نہیں کرتے اور گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو عافیتوں سے تبدیل فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. اور اے کریم مالک، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم سے باز فرما دیجئے. جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہے، یا اللہ ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجئے. ہم سب کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، اور اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو نرمی سے تبدیل فرما دیجئے، رحمت اور شفقت ہمارے قلوب میں داخل فرما دیجئے، اپنی محبت ہمارے قلوب میں داخل فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں جو حیات اور زندگی آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں وہ حیات اور زندگی ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. حیات اولیاء عطا فرما، حیات عاشقہ عطا فرما، حیات صدیقہ عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہمارے شہروں میں امن، یا اللہ امن جو ہے فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے رہا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے، مسلمان کی مسلمان سے محبت اور الفت قائم فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے شہروں اور ملکوں میں شریعت کو نافذ فرما دیجئے، شریعت نافذ کرنے والے عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کو شریعت کا ذوق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ سارے عالم اسلام میں یا اللہ امن اور سکون عطا فرما دیجئے، دشمنوں سے حفاظت نصیب فرما، اہل شر کے شر کو دفن فرما، اہل فتنے کے فتنوں کو دفن فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو سکون عطا فرما دیجئے، اور اپنے قرب کی لذت عطا فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والے اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے یا اللہ دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے علیم و خبیر، آپ ہمارے بھائی مسلمان بھائی اور بہنیں اور ہماری بھی حاجات کو یا اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ، جس کی جو حاجت ہے، اے علیم و خبیر، اپنے کرم سے ہماری حاجت روائی فرما دیجئے، نیک ارادوں میں بامراد فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے برے ارادوں میں ہم سب کو نامراد فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو ہم سے چھڑا دیجئے، ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وصلى الله تعالى. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادت کا ذوق و شوق سنت کے ساتھ یا اللہ اور اخلاص کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد والی و صحابی اجمعین.